बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے، کھیتیاں اور سب مزین کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ کیا میں ان سب سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ یہ سب صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور ہنگام سحر استغفار کرنے والے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 14-17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی پرہیزگار نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد سنیے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور پھر اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آئینہ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام کی معرفت، اور دفاع مقدس کے سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو ہمارا اس وقت نشریات کا آخری پروگرام بھی ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو اس سے پہلے کہ آپ گرد و پیش سماعت فرمائیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ میں ٹرمپ کے خطرناک اور منحوس دور صدارت کا خاتمہ آج۔ واشنگٹن میں تقریب حلف برداری سے پہلے سیکورٹی کے سخت انتظامات۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا جنوبی وزیرستان کا دورہ، عوامی جلسے سے خطاب، اپوزیشن پر بیرون ملک سے رقم لینے کا الزام۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک جاری، سپریم کورٹ کی جانب سے ٹریکٹر ریلی میں دخل دینے سے انکار، 26 جنوری کو ریلی ضرور نکالیں گے کسانوں کا اعلان۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی منحوس حکومت کے خاتمے کا دن ہے، کہا کہ امریکہ کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری کے دن واشنگٹن ایک فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں امریکہ کی سیاسی تنہائی کو ٹرمپ کا ورثہ قرار دیا اور کہا کہ آج امریکہ اقوام متحدہ، مسئلہ فلسطین، ایٹمی سمجھوتے اور دیگر موضوعات کے سلسلے میں ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کے باعث عالمی سطح پر تنہا رہ گیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکی معاشرے کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا ٹرمپ کی منحوس وراثت ہے، کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پورے 4 سالہ دور حکومت کا نتیجہ ظلم، بدعنوانی اور اپنے نیز دنیا بھر کے عوام کے لیے مسائل و مشکلات کھڑی کرنے کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے امریکہ کی سرکاری دہشت گردی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے کھل کر اعلان کیا کہ اس نے ایک سینئر فوجی کمانڈر کو جو ایک دوسرے ملک کا مہمان تھا قتل کیا ہے، اور اس کے اس کام سے امریکہ کی پشیمانی پر سرکاری دہشت گردی کی مہر لگ گئی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے فرانسیسی اخبار لو فیگارو کے اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے کی امریکہ کی نئی حکومت سے مذاکرات کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے مجید تخت روانجی گزشتہ 3 ہفتوں سے تہران میں تھا اور لوفیگارو کے نامہ نگار کی بات بے بنیاد ہے۔ نو منتخب امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے موقع پر دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سمیت پورے ملک میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی اور کئی شہروں کو فوجی چھاونیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری مقامی وقت کے مطابق بدھ کی دوپہر منعقد ہوگی، اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریب کے وقت واشنگٹن ڈی سی سے کہیں اور جا چکے ہوں گے اور امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کے کوڈ بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک اور خلاف توقع بات یہ ہے کہ جانے والے صدر کی جانب سے آنے والے صدر کے لیے وائٹ ہاؤس میں ویلکم اور فیئر ویل پروگرام کی بھی کوئی دعوت نہیں دی گئی۔ ٹرمپ نے آج تک انتخابات میں اپنی شکست تسلیم نہیں کی اور نہ ہی آنے والے صدر جو بائیڈن کو مبارکباد پیش کی۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے بھی اشتعال انگیز بیان دیا اور اپنے الوداعی پیغام میں کہا ہے کہ میں اقتدار نئی حکومت کو منتقل کر رہا ہوں، لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس تحریک کی داغبیل ہم نے ڈالی ہے وہ اصل میں اب شروع ہوئی ہے۔ دوسری جانب امریکی عوامی نمائندگان کی سربراہ نینسی پلوسی نے ٹرمپ کے دور اقتدار کے آخری دن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے پورا امریکہ صاف ہوا میں سانس لے گا، جو اس کا حق ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ بڑے بے صبری کے ساتھ ٹرمپ کے صدارت کے خاتمے کا انتظار کر رہی ہیں۔ نینسی پلوسی نے یہاں تک کہا تھا کہ میں ایک منٹ گن رہی ہوں کہ وہ کب جائے گا، میں چاہتی ہوں کہ ٹھگنے کے بال پکڑ کر اور پیروں سے گھسیٹ کر وائٹ ہاؤس سے باہر پھینک دوں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک اپوزیشن جماعتوں پر غیر ممالک سے رقم حاصل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق معنی میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے پسماندہ طبقات کو آگے لانا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں اپنے خطاب میں اس علاقے میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج سے اس علاقے میں 3G اور 4G سروس بحال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے عوام نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دریاسنا وانا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں پر بیرون ملک سے رقم حاصل کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک اپوزیشن کی جماعتوں کی فنڈنگ کرتے رہے ہیں، لیکن باہمی تعلقات کی وجہ سے ان ممالک کے نام نہیں لے سکتا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت ہونی چاہیے اور اسے ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے تاکہ قوم حقائق جان سکے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب، ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے، پاکستان میں پی ڈی ایم نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، تو پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں حکومت پر اپنے دباؤ کو بڑھا رہی ہیں، پاکستان کے سیاسی مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر شمیم، جیسا کہ ابھی آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے خبر ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کی، پاکستان میں پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ کوئی نیا کیس نہیں ہے، تقریباً 2014 سے یہ الیکشن کمیشن میں موجود ہے، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس کے حوالے سے کوئی واضح فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں کر پایا ہے، اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ابھی سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے اس کیس کو اٹھا رہی ہیں۔ مسئلہ اس وقت جو پاکستان میں اپوزیشن کی جانب سے دباؤ کا بڑھ رہا ہے، حکومت اپوزیشن کے اس دباؤ کو مثلاً این آر او کا نام دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اس احتجاج کو حکومت کی نااہلی اور ایک ناجائز حکومت کے طور پر ان کے دعوے کے مطابق جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ دونوں حکومت اور اپوزیشن کی جو چپقلش ہے اس درمیان جو نقصان ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے، اور جو حقیقی مسائل ہیں عوام کے وہ بے توجہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور عوام کافی پریشان پاکستان کی نظر آ رہی ہیں، جبکہ اپوزیشن کے جلسوں اور حکومت کی طرف سے اس کے خلاف جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں عام پاکستانیوں کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے مسائل سے دلچسپی ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اگر فرض کر لیں کہ عدالت میں ان کے کوئی مقدمات ہیں اس کے شفاف فیصلے سامنے آنے چاہیے، اسی طریقے سے فقط وہ اس کے خلاف احتجاج کرے اور وہ اس کو جو ہے وہ کنڈم کرے، اس سے پاکستان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو سب کو مل کر، خاص طور پر عوامی نمائندوں کو مل کر اس بات کی طرف
کوشش
کرنی چاہیے تاکہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں۔ جہاں تک فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے تو یہ تمام اپوزیشن جماعتیں اور جتنی بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں ان کو شفافیت کے ساتھ جو ہے عدالت میں اپنے گوشوارے جمع کرانے چاہیے، اس سے ہی مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو ایک دوسرے کے پر الزام لگا کے ہم یعنی کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتی۔
جی حسین تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں اپنی شرکت کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے اپنے خلاف کرپشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قومی احتساب بیورو ان کے خلاف ثبوت ثابت نہیں کر سکے گا۔ لاہور کے احتساب عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے میاں شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ نیب ان کے خلاف قیامت تک کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کو کرپشن نہیں ملے گی، ہر منصوبے میں پیسے کی بچت ملے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کے خلاف لندن میں ڈیلی میل میں غلط خبر شائع کرائی گئی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ بعد ازاں ان کے بیان کے بعد احتساب عدالت نے نیب کے گواہوں کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ ساتھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 جنوری تک توسیع کر دی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں دخل دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس بارے میں فیصلہ دہلی پولیس کرے گی۔ 26 جنوری کو ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے، جس پر حکومت نے عدالت سے مداخلت کرنے کی اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے بدھ کو اس معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس بارے میں فیصلہ دہلی پولیس کو کرنا ہے۔ عدالت نے کسانوں کے وکیلوں سے بھی کہا ہے کہ ان سے کہیں کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر ریلی پرامن طریقے سے نکالیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک بدستور جاری ہے اور کسان تینوں نئے زرعی قوانین کی واپسی کے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسانوں کی اس تحریک کا آج 56واں دن ہے اور کسان باری باری سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ 26 جنوری کو کسان ٹریکٹر ریلی کو لے کر فیصلہ دہلی پولیس ہی کرے گی، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر حالت میں یہ پرامن مارچ نکالیں گے اور اس سے نظم و نسق کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔
ہمارا حق ہے، لوک تنتر میں ہم اپنے حق سے ٹریکٹر یاترا نکالیں گے۔ کسان اس بار دلی کے پاس بیٹھا ہے تو وہ دلی میں پرمیشن چاہ رہا ہے، اور ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں آپ کے مادھیم سے بڑے اچھے سے اس بار کا گنتنتر کسان اور جوان مل کر دلی میں منائیں گے۔
40 کسان تنظیموں اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان آج 10ویں دور کے مذاکرات کو لے کر کسان زیادہ پر امید نہیں ہیں اور وہ اسے حکومت کی ٹال مٹول کی پالیسی سے تعبیر کر رہے ہیں۔
وارتا کی سرکار کو اپنی کھال بچانے کے لیے ضرورت ہے، کسان کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ کسان کو بدنام کرنے کے لیے یہ لگاتار وارتاؤں کے دور چلا رہی ہے، جس سے کہ جو مورکھ لوگ ہیں گھروں میں رجائیوں میں سو رہے ہیں ان کو یہ بتایا جا سکے سرکار ایماندار ہے۔ سرکار تو سپریم کورٹ کی کمیٹی بھی بنا دی، سرکار تو وارتا بھی کر رہی ہے، کسان ہی پاگل ہے، نہیں مان رہے۔
نئے زرعی قوانین کو لے کر کسانوں اور حکومت کے اپنے اپنے مواقع پر اڑے رہنے سے تعطل برقرار ہے اور کسان رہنما سپریم کورٹ کے ذریعے اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے تشکیل یافتہ 4 رکنی کمیٹی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ابھی تو سمیتی کو سننے کے لیے ہی 6 مہینے لگ جائیں گے، یہ بڑی لمبی بات ہے، تو یہ ٹالنے والی بات ہے۔ اور میں بتا دوں، آپ کے چینل کے نام سے مجھے ایک لائن یاد آ گئی کہ ہم چراغ سحر ہیں، آفتاب شام نہیں، تو ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں، ہم جیت کر جائیں گے۔
دہلی سے ملنے والی ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں پر کسان اس سردی میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ کسان نئے زرعی قوانین کی واپسی کے اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر وہ ہر قیمت پر اپنا پرامن ٹریکٹر مارچ نکال کے رہیں گے۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
ہندوستان میں کیرلا سمیت 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر کنٹرول علاقوں میں کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف کیرلا میں 1864 ایکٹیو کیسز درج کیے گئے ہیں، ہندوستان میں تقریباً مزید 10,000 نئے معاملات سامنے آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد 1,05,00,000 جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 152,700 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 96% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں افغان فوجیوں پر ہونے والے حملے اور دہشت گردانہ بم دھماکے میں 3 فوجی ہلاک اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہرات پولیس کے ترجمان عبدالعہد ولی زادہ نے کہا کہ نامعلوم مسلح افراد نے بدھ کو ہرات میں فوج کی گاڑی پر مقناطیسی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی اہلکار ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ منگل اور بدھ کے درمیانی رات بھی مسلح افراد نے ہرات شہر کے قریب ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، جس میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ ایران کے پارلیمنٹ مجلس سے شورائے اسلامی نے خبردار کیا کہ پابندیاں ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی مراکز پر IAEA کی نگرانی ختم کر دی جائے گی اور معائنہ کاروں کو ایران سے جانا ہوگا۔ قومی سلامتی اور خارجہ تعلقات کے پارلیمانی کمیشن کے سربراہ مشتبہ زنوری نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ 21 فروری تک پابندیوں کے ختم نہ ہونے کی صورت میں ایٹمی مراکز تک IAEA کی دسترسی کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ مشتبہ زنوری نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجی قانون کے مطابق اگر یورپی ممالک نے بینکاری مالیاتی نظام پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور ایرانی تیل کی برآمدات کو معمول پر لانے کے وعدے پر عمل نہ کیا تو 21 فروری کے بعد نہ صرف IAEA کو ایٹمی مراکز کی معائنہ کاری نہیں کرنے دی جائے گی بلکہ ایڈیشنل پروٹوکول پر عمل درآمد بھی روک دیا جائے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی پیشگی شرط کے بغیر ایٹمی معاہدے میں واپس آئے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بغیر کسی پیشگی شرط کے امریکہ کے ایران کے ایٹمی معاہدے میں واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چن ینگ نے منگل کے روز نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی اگلی حکومت کو بغیر کسی پیشگی شرط کے اس ایٹمی معاہدے میں واپس ہونا چاہیے جس سے ٹرمپ حکومت نکلی تھی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی کہ امریکی فریق کو جلد ہی ایران پر عائد تمام پابندیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ سینی حکومت نے بدھ کو ایک بار پھر غزہ پٹی کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ سینی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانوں نے جنوبی غزہ پٹی کے خان یونس اور شمال میں الزیتون اور بیت حانون کے المغازی اور البریج علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ سینی حکومت کی فوج نے دعویٰ کیا کہ حملہ غزہ پٹی سے مقبوضہ علاقوں میں 3 راکٹ فائر کیے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ نے امریکی پابندیوں کے جواب میں یمنی عوام سے کہا کہ وہ 25 جنوری کو بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں شرکت کریں۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے منگل کو دعویٰ کرتے ہوئے کہ انصار اللہ ایک دہشت گرد گروہ ہے، عوامی تحریک اور اس کے 3 رہنماؤں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کے ظالمانہ اور غیر قانونی اقدام کے جواب میں یمن کے اعلی انقلابی کمیٹی کے سربراہ اور تحریک انصار اللہ کے سینئر رہنما محمد علی الحوثی نے یمنی عوام کے ساتھ دنیا بھر کے حریت پسندوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ 25 جنوری کو مظاہرہ کر کے امریکی جارحیتوں کی مخالفت کا اعلان کریں۔ امریکہ کی جانب سے انصار اللہ پر پابندی عائد کیے جانے کے جواب میں اس تحریک کے سیاسی دفتر نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے کے امریکہ کے اقدام سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ امریکی کمانڈ یمن کے خلاف جارحیت کی تائید و حمایت کرتی ہے، تاہم یمنی عوام جرائم پیشہ دہشت گردوں کے ہر قسم کے دشمنانہ اقدام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصار اللہ گزشتہ 6 برسوں سے جار سعودی امریکی اتحاد کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے اور عوام کی حمایت کرتی ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے منگل کو یمن کی تحریک انصار اللہ کے 3 سینئر رہنماؤں عبداللہ یحییٰ الحکیم، عبد المالک بدر الدین الحوثی اور عبد الخالق الحوثی پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کا نام بیرونی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دینے کا فیصلہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور چند دیگر عرب ممالک پر مشتمل جارح سعودی اتحاد امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے یمن پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، جس کا اب تک 10,000 یمنی شہریوں کے شہید و زخمی ہونے، لاکھوں کے بے گھر اور دربدر ہونے، بڑے پیمانے پر اس ملک کی بنیادی تنصیبات کی تباہی و بربادی، بھوک افلاس اور وبائی بیماریوں کے پھیلنے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامن خبریں آپ نے سماعت فرمائیں اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ قطر میں بین الاقوام امن مذاکرات کے نئے دور کے انعقاد کے موقع پر طالبان قیدیوں کی سرنوشت کے حوالے سے افغان حکومت اور طالبان گروہ کے درمیان بیان بازی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس درمیان افغانستان کے سینئر نائب صدر امر اللہ صالح نے بعض طالبان قیدیوں کی پھانسی پر تاکید کی ہے۔ اس بیان کے بعد طالبان گروہ کے ترجمان نے بھی افغانستان کی حکومت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کیے جانے کی بابت خبردار کیا ہے۔ امر اللہ صالح نے کہا ہے کہ افغانستان میں حالیہ مہینوں کے دوران سلسلہ وار قتل کی وارداتوں میں اضافے کی اصل وجہ یہ ہے کہ قاتلوں کو سزائے دینے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے، اور طالبان گروہ کے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ حتیٰ جیل میں جانے کے بعد بھی ان کو سزائیں نہیں ملیں گی اور ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ افغانستان کے نائب صدر نے ایسی حالت میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ طالبان کے تشدد آمیز اقدامات کو روکنے کے لیے حتمی طور پر اس گروہ کے بعض قیدیوں کو موت کی سزا دی جانی چاہیے۔ امر اللہ صالح کے ان بیانات کے ساتھ ہی طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس اعلان کے ساتھ کہ قیدیوں کے بھی اپنے خاص حقوق ہوتے ہیں دھمکی دی ہے کہ اس گروہ کے قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کے فیصلے پر عمل درآمد افغانستان کی حکومت کے لیے سخت نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ طالبان گروہ کے قیدیوں کی آزادی کے حوالے سے افغان حکومت اور طالبان گروہ کے درمیان تند و تیز بیانات کے تبادلے سے نشاندہی ہوتی ہے کہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی تدوین میں امریکہ کی یک طرفہ پالیسیاں افغان حکومت اور عوام کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ امریکہ نے فروری 2020 میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے میں، جس پر دونوں فریقوں نے دستخط بھی کیے، کابل حکام کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہم آہنگی کے بغیر امن معاہدے میں ایسی شق کو شامل کیا جس کے مطابق افغان حکومت طالبان گروہ کے قیدیوں کو بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے قبل رہا کرنے کی پابند ہوگی۔ یہ بات واضح تھی کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کو آخری شکل دینے سے پہلے طالبان قیدیوں کی رہائی کا موضوع اس گروہ کی جانب سے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے پر منتج ہوگا، لیکن بالآخر وائٹ ہاؤس اور بعض افغان حلقوں کے دباؤ اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے لیے زمین ہموار کرنے کے مقصد سے تقریباً 5,000 طالبان قیدی افغانستان کی جیلوں سے رہا ہوئے۔ افغانستان کے سینئر نائب صدر کے بیان کے مطابق حالیہ مہینوں میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا تجربہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں رہا، اور یہ قیدی رہائی کے بعد دوبارہ افغانستان میں قتل و غارت گری، من جملہ سلسلہ وار قتل کے منصوبہ سازوں اور ان وارداتوں پر عمل درآمد میں ملوث رہے ہیں تاکہ کابل حکومت پر اپنے دباؤ کو بڑھائیں اور امن مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کریں۔ اسی بنیاد پر امر اللہ صالح نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان گروہ کے وہ قیدی کہ جو ملک میں متعدد خطرناک جرائم میں ملوث رہے ہیں انہیں فوری پھانسی دی جائے تاکہ تصور کو تقویت ملے کہ دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث مجرموں کو ملک میں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طالبان قیدیوں میں ایسے مجرم بھی ہیں جن کو خطرناک جرائم کے ارتکاب میں موت کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ طالبان گروہ کے ترجمان نے امر اللہ صالح کی مجرموں کو پھانسی دینے پر تاکید کے رد عمل میں ایسے میں قیدیوں کے حقوق کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے طالبان کے حکومت خانوں میں قید سینکڑوں افغان فوجیوں اور عام شہریوں کو طالبان گروہ کی جانب سے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ سامن، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی یکم بہمن، 6 جماعت الثانی اور 20 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ جماعت الثانی سن 437 ہجری قمری کو ایرانی شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی نے مختلف ممالک کے اپنے 7 سالہ سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس دوران حجاز، مصر، بین النہرین اور روم کا سفر کیا۔ اس سفر کا ماحصل ان کی اہم کتاب سفر نامہ ہے، جو انہوں نے 444 ہجری قمری میں لکھنی شروع کی۔ ناصر خسرو کی کتاب سفر نامہ مختلف پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نہ صرف ایک اہم ادبی کتاب سمجھی جاتی ہے بلکہ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اس دور کے لوگوں کے طرز زندگی، اخلاق، دین اور آداب و رسوم کو انتہائی خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ بیس جنوری سن 1926 عیسوی کو اردو کی مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر پیدا ہوئیں۔ وہ مشہور انشا پرداز سید سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے سن 1947 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ستاروں سے آگے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تھا جسے جدید افسانے کا نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ سن 1947 میں وہ پاکستان چلی گئیں، جہاں وہ حکومت پاکستان کے شعبۂ اطلاعات سے وابستہ ہو گئیں۔ وہاں ان کے کئی ناول شائع ہوئے۔ ان کے ناول آگ کا دریا کی اشاعت پر پاکستانی پریس نے ان کے خلاف تناسخ کے عقیدے کی تشہیر پر بڑی سخت مہم چلائی، جس پر وہ واپس ہندوستان چلی گئیں، جہاں ان کے افسانوں کے کئی مجموعے، ناولیٹ اور ناول شائع ہوئے۔ آخر شب کے ہم سفر ناول کے لیے سن 1989 میں انہیں ہندوستان کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ ہندوستانی حکومت نے انہیں سن 1985 میں پدم شری اور 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے۔ 21 اگست سن 2007 کو طویل علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بیس جنوری سن 1893 عیسوی کو فرانس نے لاؤس کو اپنی نو آبادی بنا لیا۔ لاؤس سن 1945 تک فرانس کی نو آبادی تھا، پھر دوسری عالمی جنگ کے اواخر میں اس پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد فرانسیسی فوج نے جاپان کی فوج کو لاؤس سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ سن 1949 میں فرانس نے اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھتے ہوئے وہاں خود مختار حکومت قائم کی۔ آخرکار لاؤس کے عوام کی تحریکوں اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہونے والی جنگوں میں فرانسیسیوں کی شکست کے بعد پیرس حکومت نے مجبوراً سن 1954 میں لاؤس کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ یکم بہمن سن 1343 ہجری شمسی کو محمد بخارائی نامی ایک مجاہد نوجوان نے شاہی حکومت کے وزیراعظم حسن علی منصور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حسن علی منصور امریکہ کے اعلی کار عناصر میں سے ایک تھا۔ اس نے کیپچولیشن قانون کو منظوری دلوا کر ایران میں امریکیوں کو خصوصی مراعات دلوائیں۔ اس قانون کی روح سے امریکیوں کے جرم کے خلاف ایران کی کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس طرح امریکیوں کو ایران کے ذخائر لوٹنے اور ملک کے امور میں مداخلت کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ اس کے علاوہ حسن علی منصور نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ترکی جلا وطن کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن ہوئے تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ محمد بخارائی نے قومی پارلیمنٹ کے سامنے حسن علی منصور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یکم بہمن سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں جدید طب اطفال کے بانی ڈاکٹر محمد قریب کا انتقال ہوا۔ وہ اطفال طبی مرکز اسپتال کے بانیوں میں بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر محمد قریب سن 1288 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سن 1306 ہجری شمسی میں میڈیکل تعلیم کے لیے فرانس جانے والے ایرانی طلبہ کے پہلے گروپ میں شامل تھے۔ فرانس کے شہر ریمس کے میڈیکل کالج کی طرف سے پہلے سال کے آخر میں ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد قریب سن 1314 ہجری شمسی میں پیرس اسپتال کے داخلہ امتحان میں پاس ہونے والے پہلے ایرانی تھے۔ حکومت فرانس نے ڈاکٹر محمد قریب کو ان کی اعلی علمی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے بڑا شہری ایوارڈ لیجن آف آنر دیا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیرس کے میڈیکل کالج میں بچوں کے امراض کے شعبے میں تدریس سے وابستہ ہو گئے اور اس شعبے کے سربراہ بنائے گئے، لیکن وہ سن 1317 ہجری شمسی میں ہمیشہ کے لیے ایران آ گئے اور سن 1349 ہجری شمسی میں اطفال طبی مرکز اسپتال انہوں نے قائم کیا۔ Thank you. یکم بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں عوامی دباؤ اور اسلامی انقلاب کی تحریک میں شدت آنے کے بعد پہلوی حکومت متزلزل ہونے کے ساتھ ہی شاہی حکومت کی جیلوں کے دروازے کھل گئے اور مسلمان ایرانی عوام نے اپنے عزیزوں کو جن کو لمبے عرصے سے شاہی کارندے اذیت دے رہے تھے آزاد کرا لیا۔ اسی دن دوپہر کے بعد ایرانی فضائیہ کے طلبہ اور افسروں نے ریلی نکالی اور انقلابی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اسی دن ایرانی اخبارات نے جلی سرخیوں کے ساتھ یہ خبر شائع کی کہ امام خمینی چند دن میں ایران واپس آ جائیں گے۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی ایرانی عوام کے انقلابی جوش و ولولے میں شدت پیدا ہو گئی اور سب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بے نظیر اور تاریخی استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نام کی غلطی ہوگی اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور اب پیش ہے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہم پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پاکستان کے وفاقی وزراء نے پی ڈی ایم کے الیکشن کمیشن کے سامنے جلسے کو ناکام شو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کو مسترد کرنے پر عوام کے مشکور ہیں۔ اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے رہنما این آر او کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیرین مزاری کا کہنا تھا کہ پاناما، سوئس بینک اور براڈ شیٹ کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ ملک غریب نہیں تھا، اس کو لوٹ کر غریب کیا گیا۔ شیرین مزاری کا کہنا تھا کہ شریف خاندان دو این آر او لے چکا، اب تیسرا لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے ریڈ زون میں 1200 کے مجمع کو لاکھوں افراد کا مجمع قرار دے کر خطاب کیا۔ مریم نواز نے ہی ایک بار کہا تھا کہ لندن میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاج کو کامیاب قرار دیا ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان نے فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی کو خفیہ رکھنے کی 4 بار درخواستیں دی۔ فارن فنڈنگ کیس کی صرف 70 سماعتیں ہوئیں، جبکہ عمران خان نے کیس ملتوی کرنے کی 30 بار کوشش کی۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کا نام پی ٹی آئی فارن فنڈنگ ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ اور رہنما جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت منتخب نہیں ہے، طاقتور اداروں نے انتخابات پر قبضہ کیا اور ڈفلی والے کو ملک پر مسلط کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پورا پاکستان اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرے گا اور حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ افغانستان کے صوبہ قندوز میں کئی علاقوں کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز میں فوج اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان ہونے والی دو جھڑپوں میں مجموعی طور پر 23 اہلکار جاں بحق اور 15 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے قندوز میں پہلی جھڑپ دشتے ارچی کی ایک فوجی چیک پوسٹ پر طالبان جنگجوؤں کے حملے کے باعث ہوئی۔ دو طرفہ فائرنگ 3 گھنٹے تک جاری رہی اور اس جھڑپ میں افغان فوج کے 4 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان جنگجوؤں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ افغان فوج کی بر وقت کارروائی میں 15 جنگجو ہلاک اور 12 زخمی ہوئے۔ اس دوران 4 اہلکار بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس دوران صوبہ قندوز میں ہی جنگجوؤں اور افغان فوج کے درمیان ہونے والی ایک اور جھڑپ میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں کے جاں بحق اور 6 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ طالبان کی جانب سے ان دونوں حملوں سے متعلق کسی قسم کا تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، تاہم صوبہ قندوز میں کئی علاقوں کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1772 افراد میں کورونا کی تشخیص، جبکہ 48 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت قومی صحت ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین جلد ہی پاکستان میں دستیاب ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے کورونا کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 5,24,783 جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,78,517 ہو گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت قومی صحت ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا ہے کہ چین اور روس کے مشترکہ طور پر تیار کی جانے والی COVID-19 ویکسین کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ ویکسین کے ٹرائلز آخری مراحل میں ہیں۔ ویکسین کی تیاری کے بعد پہلے مرحلے میں 3 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن کارکنوں کو دی جائے گی، جو فروری کے آخر سے شروع ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے۔ نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سپریم کورٹ کی 2 خاتون ججوں کو قتل کر دیا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے کابل کے تائمنی علاقے میں سپریم کورٹ کی 2 خاتون ججوں کی گاڑی پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس واقعے میں 2 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان اب تک افغان عدلیہ کے کئی ججوں کو قتل کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ خواتین ججوں پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ عدالتی گاڑی میں اپنے دفتر کے لیے جا رہی تھیں۔ حملے میں گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے۔ کسی گروپ نے ابھی تک حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران کابل میں سرکاری عہدیداروں، سیاسی رہنماؤں اور سماجی شخصیات پر قاتلانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ طالبان نے صوبہ بدخشاں میں گورنر ہاؤس کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی افسر کو اس کے گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگانے کا 83% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگانے کا کام اس سال کے وسط تک مکمل ہو جائے گا، اور یہ اقدام دونوں جانب سے انجام پانے والے دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ پاکستانی فوج کا خیال ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگانے سے دہشت گردوں کی رفت و آمد کافی کم ہو جائے گی اور اس طرح اس علاقے کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا۔ برطانوی سامراج کے دور میں 1893 میں کھینچی جانے والی ڈیورن لائن کو افغانستان قانونی سرحد تسلیم نہیں کرتا، جبکہ پاکستان اسے قانونی سرحد تسلیم کرتا ہے، اور اب تک کئی بار پاکستان اور افغانستان کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ افغانستان کے صدر نے ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور قیام امن کی حمایت کے لیے علاقائی اتفاق رائے قائم کرنے کے بارے میں گفتگو کی۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے کابل میں ہونے والی اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان کی دفاعی و سیکیورٹی فورسز ملک کے استحکام کی ضامن اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہیں۔ اس ملاقات میں ہندوستان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے یقین دہانی کرائی کہ ہندوستانی حکومت افغانستان کے ساتھ بڑے بنیادی منصوبوں سمیت دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی و اقتصادی میدانوں میں اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ جی ہاں سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت اخبارات کے جائزے پر مبنی ہے، اور ہم اس پروگرام میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اپنی رائے سے مطلع فرما سکتے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو پہلے سماعت فرمائیے بعض اخبارات کی شہ سرخیاں۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی ہے، ہمارا معیار وائٹ ہاؤس کے حکام کا عمل ہے نہ کہ افراد۔ وزیر خارجہ جواد ظریف کی پارلیمنٹ میں تقریر۔ اخبار جوان کی سرخی ہے، مکران کے ساحل پر ایران کی فوج نے استحکام کا مظاہرہ کیا، بری افواج کی اقتدار 99 مشقوں کا آغاز۔ لوموند اخبار کی سرخی ہے، امریکہ کا قصہ ختم ہو چکا ہے، حالات سے تھکے اور خوفزدہ امریکی شہری ہمیشہ کے لیے فرانس کا رخ کر رہے ہیں۔ سامعین، اسلامی جمہوری ایران سے شائع ہونے والے اخبار صبح نو کی ایک سرخی ہے، انسانوں کی جانوں سے فائبر کا کھیل۔ انسانوں کی جانوں سے فائزر کا کھیل، اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے کہ فائزر ویکسین اتنی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوئی جتنا مغربی ذرائع ابلاغ اس کے بارے میں تشہیر کرتے پھر رہے تھے۔ امریکی فیڈرل رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ اب تک 55 امریکی شہری فائزر یا ماڈرنا ویکسین کے سائیڈ افیکٹ کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان ویکسینز کو کرونا کے مقابلے کے صفحے اول میں بھیجنے سے پہلے جتنی لیب اور کلینیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے اتنے ہوئے نہیں ہیں۔ امریکہ کی ریاست اوہایو کے طبی شعبے کے تقریباً 50% کارکنوں نے ویکسین لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا کے ایک علاقے میں 40% نرسوں نے لیب کے چوہوں کی طرح ان سے پیش آنے پر احتجاج کرتے ہوئے ویکسین لگوانے کی مخالفت کر دی ہے۔ امریکہ کے علاوہ کئی دیگر ممالک میں اس ویکسین کے سنجیدہ جانبی اثرات دیکھنے میں آئے ہیں۔ سامعین، اخبار گارڈین کی سرخی ہے، بائیڈن ٹوٹے ہوئے امریکہ کو جوڑنے میں ناکام رہیں گے، یورپی شہریوں کی اکثریت کا خیال۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ گزشتہ سال کے آخر میں 11 یورپی ممالک کے 15,000 لوگوں سے کیے جانے والے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ یورپی شہری ٹرمپ کی صدارت کے بعد بین الاقوامی سطح کے اختلافات میں واشنگٹن کی حمایت کے حامی نہیں رہے ہیں۔ یورپیوں کا خیال ہے کہ امریکہ کا سیاسی نظام انتشار کا شکار ہو چکا ہے اور چین ایک دہائی کے اندر دنیا کا طاقتور ترین ملک بن جائے گا۔ یورپی شہری سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن بھی عالمی سطح پر امریکہ کی تنزلی کو روکنے میں ناکام رہیں گے۔ ان 11 ممالک کے آدھے سے زیادہ شہریوں کا خیال ہے کہ ان کے ممالک کو امریکہ اور چین اور روس کے اختلافات سے علیحدہ رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ 72% سے زیادہ ہسپانوی، پرتغالی اور اطالوی شہریوں کو یقین ہے کہ امریکہ آئندہ ایک دہائی میں اپنی جگہ چین کو دے دے گا۔ اور سامعین، اب کچھ پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ ڈان کی سرخی ہے، عمران خان کو ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈ ملے ہیں، مریم نواز الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم کا مظاہرہ۔ اخبار جسارت کی سرخی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں ڈائیلاگ کا آغاز کرنا ہوگا، سینیٹر سراج الحق کا بیان۔ روزنامہ انقلاب ہندوستان کی سرخی ہے، کانگریس نے ہندوستان کی سرحد میں چین کے گاؤں بسانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، اپوزیشن اتحاد کے جلسے میں لیڈر زیادہ، کارکن کم تھے، شیخ رشید۔ اخباری ضمن میں لکھتا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے خطابات پر جواب دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سب کی مشترکہ رائے ہے کہ آج کے اپوزیشن کے جلسے میں 3,000 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز براڈ شیٹ کی باتیں کرنے سے پہلے اس معاملے کو پڑھ لیں، یہ شریف خاندان کے لیے دوسرا پاناما ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے، پی ڈی ایم کی ریلی میں لیڈر بڑے تھے، جھنڈے بڑے تھے، مگر کارکن نہیں تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو سلام کہہ دیا۔ اس جلسے کی ناکام شو کے بعد یہ کل کے بجائے آج ہی لانگ مارچ کر لیں، ان کا خیر مقدم کریں گے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ سیاست کی سرخی ہے، بات چیت سے قبل وزیر زراعت نے کسان یونینوں سے ٹریکٹر ریلی منسوخ کرنے کی اپیل کی۔ مرکزی وزیر زراعت نرندر سنگھ تومر نے پیر کے روز اس امید کا اظہار کیا کہ دسویں دور کی بات چیت میں احتجاج کر رہی کسان تنظیمیں نئے زرعی قوانین کو برداشت کرنے کی بات کے علاوہ متبادل پر تبادلہ خیال کریں گے، اور اپیل کی کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں ٹریکٹر ریلی میں وہ نہ جائیں۔ اب تک کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوا ہے، کیونکہ احتجاج کر رہی یونینیں زرعی قوانین سے دستبرداری کے مطالبے پر بزد ہیں اور حکومت اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے سے واضح طور پر انکار کر رہی ہے۔ مذکورہ منسٹر نے کہا کہ حکومت کسانوں کے لیے مکمل طور پر سنجیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے پچھلے 6 سالوں میں کئی زرعی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے تاکہ کسانوں کی پریشانی کو دور کیا جا سکے اور زراعت کو فائدہ مند بنایا جا سکے۔ اور سامعین، اب کچھ نیوز ایجنسیوں کی تازہ خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا نیوز کی سرخی ہے، ایران میں کرونا ویکسینیشن آئندہ چند ہفتے میں شروع ہو جائے گا، صدر روحانی۔ الف نیوز کی سرخی ہے، مجرمانہ اقدامات اور دہشت گردی کی حمایت کے جرم میں ٹرمپ سمیت امریکی حکومت کے 9 اعلی عہدیداروں پر ایران کی پابندیاں۔ تسنیم نیوز کی سرخی ہے، ملت ایران کی نیابت میں ہماری انگلی ٹریگر پر ہے، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی کا بیان۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیل سے خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، اینٹونی بلنکن نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں بائیڈن کی پالیسی کی تفصیلات بتائیں۔ فارس نیوز ایجنسی لکھتی ہے کہ امریکہ کے منتخب صدر کی جانب سے وزارت خارجہ کا عہدہ سنبھالنے والے اینٹونی بلنکن نے سینیٹ کی خارجہ پالیسی کی کمیٹی کے ارکان کے سامنے مختلف مسائل کی تشریح کرتے ہوئے ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں بھی اپنی پالیسیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ جب خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ رابرٹ مینینڈیز نے پوچھا کہ کیا آئندہ حکومت ایران کو ایک چیلنج سمجھتے ہوئے کانگریس کے ساتھ تعاون کرے گی، تو بلنکن نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہاں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام مقدس دفاع، جو ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے، اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی، اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے، کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامۂ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالا تر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم، ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے۔ اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے، ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے۔ اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب گو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا، اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالمی تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈو میٹر پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا. سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا. سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے. اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا. روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے آری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا. اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے. رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے, جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے. قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے. ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں, یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے, جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ, میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ. اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو. ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو. اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے, یعنی وہ لوگ جن کے نامۂ اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونۂ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں, اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے, اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہے وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں. یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں, لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے, اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی, اور یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے. کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں, نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا, بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے, اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہٰذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اقوام متحدہ کی طرف سے صدام اور عراق کو ایران عراق جنگ کا ذمہ دار اور جارح قرار دینے کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پیرس ریکوائر کا اس سلسلے میں کیا رول رہا ہے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے عرض کیا ہے کہ صدام نے کویت پر حملے کے بعد ایرانی صدر کو 6 خط تحریر کیے۔ اس میں نہ صرف اپنی غلطیوں کا بالواسطہ اقرار کیا بلکہ جس معاہدے یعنی 1975 کے الجزائر معاہدے کو پھاڑ کر صدام نے ایران پر جارحیت کا ارتکاب کیا تھا اس کو بھی دوبارہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1975 کا الجزائر معاہدہ ایران اور عراق کے درمیان سرحدی اختلافات کے خاتمے کے لیے ماضی میں طے پایا تھا، اور اس پر صدام کے دستخط بھی موجود تھے۔ اس معاہدے میں دیگر سرحدی اختلافات کے ساتھ ساتھ دریائے ارمن کے مسئلے کا بھی حل بیان کر دیا گیا تھا۔ صدام نے 17 ستمبر 1980 کو کیمروں کے سامنے اس معاہدے کو پھاڑ کر 22 ستمبر کو ایران کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا تھا۔ صدام نے ایران کے خلاف جنگ شروع کرتے ہوئے 3 اہداف اپنے مد نظر رکھے تھے۔ پہلا ہدف الجزائر کے معاہدے کو ختم کر کے ماضی کی سرحدی حدود کو ختم کرنا تھا۔ دوسرا مقصد ایرانی صوبے خوزستان کو ایران سے الگ کر کے عراق میں شامل کرنا تھا، جبکہ تیسرا ہدف ایران کی نئی اسلامی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدام نے ایران کے صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے نام اپنے 6ٹے خط میں ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آپ جو چاہتے تھے وہ انجام پا گیا ہے، اور اب ہر بات آپ پر واضح ہو چکی ہے۔ آپ جن بنیادوں پر بھروسہ کر رہے تھے ہم نے قبول کر لی ہیں، بس اب اسناد اور دستاویزات کا تبادلہ باقی ہے۔ ایران میں تعینات اس وقت کے برطانوی سفیر اینٹونی پارسنز نے صدام کی طرف سے الجزائر معاہدے کو ماننے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ایران کی طرف سے بھرپور استقامت کے بعد صدام اپنے اہداف حاصل نہ کر سکا، لہذا اسے الجزائر معاہدے کو ماننا پڑا۔ صدام ایران پر تسلط پیدا نہیں کر سکا، اس لیے اپنی شرائط سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ صدام کی طرف سے الجزائر معاہدے کی قبولیت کے بعد اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی باری تھی۔ 598 کو باقاعدہ قبول کرنے سے پہلے الجزائر معاہدے کی وجہ سے صدام نے اپنی تمام فورسز بین الاقوامی سرحدوں پر واپس بلا لی تھی۔ 598 قرارداد کی 3 اہم شکیں تھیں، 1 قیدیوں کا تبادلہ، 2 جارح کا تعین، اور 3 شک جنگ کے تاوان سے متعلق تھی۔ اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل پیرز ڈی کویار نے قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد اس کی شک نمبر 6 اور 7 کی روشنی میں 14 اگست 1991 کو ایران اور عراق کے نام ایک مراسلہ بھیجا اور اس میں مطالبہ کیا کہ جنگ شروع کرنے کے حوالے سے دونوں ممالک اپنے اپنے دلائل دیں۔ عراق نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے اس خط کا تمسخر اڑایا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 26 اگست 1991 کو اس مراسلے کا جواب اقوام متحدہ کو ارسال کر دیا۔ دوسری طرف اسلامی جمہوری ایران نے مکمل دلائل اور ثبوت کے ساتھ جواب دیا اور اس میں ثابت کیا کہ صدام نے اس جنگ کا بغیر کسی دلیل کے آغاز کیا اور صدام اس جنگ کا اصلی جارح ہے۔ ایران کے یہ ثبوت اقوام متحدہ کے منشور کی شک نمبر 51 کی روشنی میں دیے گئے اور اسے ایران نے اپنا دفاعی حق قرار دیا۔ یونو کے سیکرٹری جنرل نے اپنے ساتھ چند ماہرین کو ملا کر ان دستاویزات کا مطالعہ کیا اور اس کے مزید جائزے کے لیے ایک غیر جانبدار کمیٹی تشکیل دے دی۔ یونو کے سیکرٹری جنرل پیرز ڈی کویار نے 9 دسمبر 1991 کے دن اس کمیٹی اور اپنے جائزے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ اس جنگ کا آغاز کرنے والا ملک عراق ہے۔ اس رپورٹ میں پیرز ڈی کویار نے لکھا کہ اس رپورٹ میں جن حقوق کی خلاف ورزی کی گئی اور جنگ کا آغاز کیا گیا وہ 22 ستمبر 1980 کو شروع ہونے والی جنگ ہے جس کو عراق کی طرف سے شروع کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی روشنی میں ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے اور عراق اس کا ذمہ دار ہے۔ اس رپورٹ کی 7ویں شک میں کہا گیا کہ 22 ستمبر 1980 سے پہلے اگر ایران کی طرف سے معمولی نوعیت کے کچھ اقدامات انجام بھی دیے گئے تو اس کو اس حملے کی توجیہ کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ صدام کی طرف سے جنگ کا آغاز طاقت کے استعمال کے زمرے میں آتا ہے اور یہ اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے عراق کو جارح ثابت کرنا ایران کی ایک اور بڑی کامیابی تھی اور یقیناً اس کامیابی میں ایرانی نوجوانوں اور مجاہدین کی قربانیوں کا عمل دخل ہے۔ عزیز سامعین، صدام کی طرف سے جارحیت کے آغاز کے حوالے سے بہت زیادہ واضح اور نمایاں ثبوت موجود تھے لیکن عالمی برادری نے اسے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے صدام کی جارحیت کو عالمی اداروں میں ثابت کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی اور بالآخر اقوام متحدہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا کہ صدام جارح ہے اور جنگ کا آغاز کرنے والا ہے اور اس نے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ صدام نے ان دنوں کویت پر حملہ کر رکھا تھا، اس کی تمام تر توجہ اس حملے کے نتیجے میں آنے والے مسائل پر تھی، لہذا وہ ایران کے خلاف اپنا جنگی اور سفارتی محاذ بند کرنا چاہتا تھا اور اسی ہدف کے حصول کے لیے اس نے ایرانی صدر کو خطوط تحریر کیا اور اقوام متحدہ کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ دوسری طرف ایران نے بھی قرارداد نمبر 598 کے حوالے سے عراق پر جو فوری ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں اس پر زیادہ زور نہ دیا۔ ایران کے لیے سب سے بڑی کامیابی صدام کی طرف سے 1975 کے الجزائر معاہدے کی قبولیت تھی، کیونکہ اس معاہدے کے بعد قرارداد نمبر 598 کی بعض شکیں بھی غیر ضروری ہو گئی تھیں، کیونکہ الجزائر معاہدے میں ایران عراق سرحدوں کا تعین کر دیا گیا تھا اور ان اختلافات کا حل بھی اس معاہدے میں موجود تھا۔ صدام کی طرف سے الجزائر معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان اس کی بہت سی غلطیوں کا باقاعدہ اعتراف تھا اور اس کے بعد اس کا جارح ہونا طے پا گیا۔ اس پر قرارداد نمبر 598 کی بعض شکیں بھی اسی نقطے کی طرف توجہ مبذول کرا رہی تھیں۔ جنگ سے پہلے الجزائر معاہدے کی منسوخی اور اس کو پھاڑنا بھی ایک بڑی خلاف ورزی تھی جس کا صدام نے کھلم کھلا ارتکاب کیا تھا۔ جرمن ریڈیو نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، صدام نے الجزائر معاہدے کو نظر انداز کر کے 1980 میں ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ کویت کی سرکاری خبر ساں ایجنسی نے سوئٹزرلینڈ کے ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا، صدام نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ایران کی طرف سے پیش کردہ صلح کی شرائط کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدام خود اس جنگ کا شروع کرنے والا ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا نے بھی اپنے فوجی ماہرین کی روشنی میں تبصرہ کیا تھا کہ صدام کی طرف سے ایران کی شرائط کو قبول کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ صدام اس جنگ کا جارح اور شروع کرنے والا ہے۔ ایران عراق 8 سالہ جنگ میں ایرانی مجاہدین نے قربانی و اثار کی تاریخ رقم کی، جبکہ دوسری طرف مشرق و مغرب کی تمام طاقتیں صدام کے ساتھ تھیں اور صدام کے تمام تر مظالم اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کے باوجود اقوام متحدہ یا کسی عالمی ادارے میں صدام کے حواریوں نے ایک قرارداد تک ایران کی حمایت میں منظور نہ ہونے دی۔ سلامتی کونسل کی ایک بھی قرارداد صدام کے خلاف اور ایران کے حق میں سامنے نہ آ سکی، کیونکہ سلامتی کونسل کے تمام مستقل اراکین صدام کی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ تمام عالمی سامراجی ادارے ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف تھے، وہ اس نوخیز انقلاب اور اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کو صدام کے ذریعے ختم کرانے پر متفق و متحد تھے، وہ ایران کو تقسیم کرنے پر بھی راضی و تیار تھے۔ لیکن ان 8 سالوں میں صدام سمیت دنیا کی تمام استعماری طاقتوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ مشرقی اور مغربی بلاک کے ممالک نے صدام کو ہر شعبے میں مدد کی اور صدام کو مضبوط کرنے کے لیے جدید فوجی ٹیکنالوجی دینے سے بھی گریز نہ کیا، یہاں تک کہ صدامی فورسز کو کیمیائی ہتھیار تک فراہم کر دیے گئے۔ صدام نے ان کیمیائی ہتھیاروں کو کھلم کھلا ایران کے خلاف استعمال کیا، لیکن تمام تر ثبوتوں کے باوجود عالمی برادری نے صدام کے خلاف کوئی مؤثر قدم نہ اٹھایا۔ مالی مدد کے حوالے سے بھی مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ علاقے کے عرب ممالک نے دامے در میں سخنے صدام کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1983 سے 1987 عراق کو $84 ارب تک کی مدد کی گئی۔ عراق کو دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے فوجیوں کی تعداد 18 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ عراقی فوج کے پاس 600 طیارے، 6000 ٹینک اور اس کے علاوہ جدید ترین جنگی ساز و سامان تھا۔ یہ سب کچھ ایران کے مقابلے میں مختلف طاقتوں نے عراق کو دیے تھے، لیکن کویت پر حملے کے بعد صدام ان طاقتوں کے لیے ایک خطرہ بن گیا جنہوں نے اسے ایک بڑی فوجی طاقت بنا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عراق کی اس فوجی طاقت کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدام نے امریکہ کی سبز جھنڈی دکھانے کے بعد کویت پر حملہ کیا۔ امریکہ صدام کو کویت میں الجھا کر عالمی برادری کو اس کے مقابلے میں لا کر دو بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پہلا ہدف کویت پر حملے کے جرم میں عراق کی فوجی طاقت کو ختم کرنا، جبکہ دوسرا بڑا ہدف کویت پر صدام کے حملے کے بہانے علاقے میں امریکی فوجی موجودگی کو بڑھانا اور اسے دائمی بنانا۔ بہرحال کویت پر صدام کے حملے کے بعد امریکہ کے جو بھی اہداف تھے اس کا ایران کو کسی نہ کسی لحاظ سے فائدہ پہنچا، اور نہ صرف صدام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا بلکہ صدام کے حامیوں کا حقیقی کردار اور بالخصوص امریکہ کے آئندہ اہداف بھی دنیا پر آشکار ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔